الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نهایت ہی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اتنی بلند آواز سے دوشی پڑھیں، سستی کاہلی اور غفلت ختم ہو جائے، بیداری بھی پیدا ہو جائے، اور پورے مجمع پر اللہ کی برکتوں کی برسات بھی شروع ہو جائے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے بہادر کارکنوں، 23 اگست 2003 کی تاریخ سے اس تاریخی اور قدیمی شہر ہڑپا میں شروع ہونے والی سیرت النبی و سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس 24 اگست کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. رات کا 1 بج رہا ہے. مجھ سے قبل قائد پنجاب حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ولولہ انگیز خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں. ہمارے نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت میں انوکھے انداز میں جو عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں آپ یقیناً اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات کی توجہ رہی اور آپ نے بیداری کا ثبوت دیا تو میں ناچیز بھی اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت پر بھی گفتگو کروں. ہمارے ساتھیوں نے کانفرنس 1 کی ہے، عنوان 2 دیے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہر عنوان ایسا ہے کہ آدمی گھنٹوں نہیں اگر سالوں بھی اس عنوان پر گفتگو کرے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا کسی خطیب، وائز، مقرر اور کسی شاعر کے احاطہ قدرت میں نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ساری کائنات مل کر بھی اگر آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کے 1 بال کی تعریف کرنے لگ جائے ساری انسانیت کے لوگ جمع ہو کر اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں گے، ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مگر آقا کی زلف کے 1 بال کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوگی. یہ بات میں نے کوئی مبالغتاً نہیں کہی، یہ بات میں نے کوئی خطیبانہ انداز میں نہیں کہی. میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس مقدس ذات کی زلفوں کا ذکر خود خالق کائنات کرے، جس کے چہرے کو وضحا خود اللہ رب العالمین فرمائے، جس کی زلفوں کو واللیل خود رب العالمین بتائے، جس کے سینے کو علم نشرح لک صدرک قرآن کہے، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر رحمان کہے، جس کی زبان کو ما ینطق عن الہوا خالق کائنات کہے،
جس کے قدموں کو وہ انت ہلم بحاصل بلد کائنات کا پیدا کرنے والا کہے، جس کے جسم کے ایک ایک حصے کا ذکر خالق کائنات اپنا قرآن بنا دے، اور جس کی تعریف خالق کرے، مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس کی تعریف کا حق ادا کرے؟ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ذات ہے کہ جن کی تعریف خود خالق کائنات نے کی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی جماعت کے اس نعت خوان شاعر کو جو آپ کی مدح سرائی کرتا تھا، حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسان میں نے سنا ہے کہ تو میری نعت پڑھتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے بارے میں قصیدے لکھے ہیں، آج ذرا میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے منبر پر بیٹھ کر، تو منبر پر بیٹھ جا، میں تیرے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو کر ذرا میری تعریف تو کر، مجھے میری نعت تو سنا. خدا کی قسم، صرف یہ ذات آقا کی ذات ہے جو اپنے سامنے شاعر کو کھڑے کر کے ان سے اپنی نعت سننے کا حق رکھتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی حکمران ایسا نہیں ہے، حسن و جمال کا مجسم پیکر ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ اجازت ہو کہ وہ شاعر سے کہے کہ تو میرے سامنے کھڑے ہو کر میری تعریف بیان کر، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے شاعر سے کیا فرمایا کہ بھئی میرے سامنے کھڑے ہو کر ذرا مجھے بھی سناؤ کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے. تو حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اشعار عربی میں پڑھ رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، میرے محبوب آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاؤ، اللہ کے پیغمبر حسان کی آنکھ دیکھتی کیسے، ایسا حسین میری آنکھوں میں آتا کیسے، ایسے حسین کی میں دیدار اور زیارت کے شرف سے مشرف ہوتا کیسے، کیونکہ ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں. جب کائنات میں آپ سا حسین جنا نہیں گیا، کائنات میں پیدا ہوا نہیں، کائنات میں بارز وجود میں آیا نہیں، تو پھر حسان آپ سے بڑھ کر کسی حسین کو کیسے دیکھتا. خلقت مبرم من کل عیب، میرے محبوب اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ لاکھ اپنے آپ کو کمال والا کہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو حسن و جمال والا کہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو خوبصورت اور بہترین کہے، مگر میرے محبوب دنیا نے ثابت کر دیا ہے ہر کامل میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، ہر اعلی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ہر حسین میں کوئی نہ کوئی بدصورتی ہوتی ہے، مگر میرے آقا ایک ذات آپ کی ہے کہ خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس طرح پیدا کیا ہے کہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات آپ کی ذات مصطفیٰ ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالی نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہو، گویا خدا پوچھتا رہا ہو اے میرے محبوب تیری انگلیاں کیسے بناؤں، تو آپ نے جواب دیا ہو اللہ ایسی انگلی بنا آسمان پہ اٹھے تو چاند ٹکڑے ہو، زمین پہ اٹھے تو درخت زمین چیرتا ہوا آئے، پتھروں کی طرف اشارہ کرے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، پانی کے پیالے میں ڈالوں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے رب نے آپ سے پوچھا ہو میرے پیغمبر تیری آنکھ کیسے بناؤں، تو آپ نے فرمایا ہو اللہ میری آنکھ ایسے بنا، ایسے میری آنکھ بنا جو آنکھ جھکے تو کائنات کے نظارے کرے، جو آنکھ اٹھے تو عرش معلی سے آگے دیکھے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رب آپ سے پوچھتا گیا ہو، آپ بتاتے گئے ہو، رب بناتا گیا۔ یہ وہ تعریف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار کے انداز میں پڑھی۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ نبی اور رسول ہیں کہ جس طرح میرے اور آپ کے لیے آقا کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، میں اور آپ جب تک محبوب کبریا کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ او میرا نبی تیرا نبی وہ نبی ہے کہ جس طرح تیرے پر مجھ پر نبی کی نبوت پر ایمان لانا لازم ہے، خدا کی قسم موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، آدم پر، نوح پر، اسماعیل پر، اسی طرح میرے پیغمبر پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور آمنہ کا لال تیرا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ تمام قیامت تک آنے والے جن و انسان اور فرشتوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا۔ ابھی کائنات مرض وجود میں نہیں آئی تھی، سب کی ارواح پیدا ہوئی تھی، اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے سب سے پوچھا اے انسانوں جنوں کی روحوں مجھے بتلاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے ساری کائنات سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اسی طرح اللہ تعالی نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان نبیوں سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے میرے نبیوں کی روحوں، جب تم دنیا میں جاؤ گے، تاج نبوت سجاؤ گے، رسالت و نبوت کا پیغام سناؤ گے، تو پھر یاد رکھو ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا پیغمبر اور رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، آج میں خدا تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میرا رسول اور نبی آئے تو تم میرے رسول پر ایمان لانا اور میرے رسول کی مدد کرنا۔ قال أأقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میرے نبی کی نبوت کو مانو گے، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی پیغمبری کو تسلیم کرو گے؟ قالوا اقررنا، تو سب نبیوں نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تیرا نبی امت کا نبی بھی ہوگا، تیرا نبی رسولوں کا نبی بھی ہوگا۔ دوستو، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی صفت ہے رب العالمین، رب ال سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا اس رب العالمین نے دنیا میں نبی بھیجے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی خاندان کے لیے، کوئی کسی شہر کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی بستی کی طرف آیا، کوئی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی شہر کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جبریل نے پوچھا اللہ پہلے تو جب تو مجھے بھیجتا تھا تو یہ بتلاتا تھا فلان نبی کو جا کر کہو تم اس شہر کے نبی ہو، تم اس قوم کے نبی ہو، تم اس بستی کے نبی ہو، تم اس علاقے کے نبی ہو، تم اس بر اعظم کے نبی ہو، اب میں جا رہا ہوں تیرا پیغام لے کر آمنہ کے لال کی طرف، مجھے بتلا کہ کتنا علاقہ بتلاؤں، کون سی قوم بتلاؤں، کون سا شہر بتلاؤں۔ فرمایا جبریل باتیں چھوڑ دو، اسے جا کے کہہ دو میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہے سونیا وہاں وہاں تیری مصطفائی ہے، جہاں کا میں خدا ہوں وہاں کا تو مصطفیٰ ہے۔ جو میری خدائی کا انکار کرے وہ مشرک ہے، جو تیری مصطفائی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ مومن وہی ہوگا جو مجھے وحدہ لا شریک مانے، مومن وہی ہوگا جو تجھے خاتم النبیین مانے۔ دوستو عالمین، عالم نہیں کہا، عالمین، بہت سارے عالم، ہزاروں عالم، لاکھوں عالم، کائنات میں کتنے عالم ہیں؟ یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے، اور عالم دنیا کے بھی پتہ نہیں کتنے مرحلے ہیں، اور وہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے۔ اس سے پہلے ایک عالم تھا کہ ہم عدم، عالم عدم میں تھے، ابھی ہم وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے عالم ہے، عالم ارواح میں ہے، پھر روح ماں کے پیٹ میں آتی ہے، یہ الگ عالم ہے، پھر یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے، پھر اس سے آگے جنت ہے، یہ عالمین ہے، پھر دنیا کا عالم ہے، آسمانوں کا عالم ہے، جنت کا عالم ہے، عرش مولا کا عالم ہے، عالم ہی عالم ہے۔ فرمایا ہر عالم کا میں خدا ہوں، ہر عالم کا تو مصطفیٰ ہے، میں ہر عالم کے لیے رب العالمین ہوں تو ہر عالم کے لیے رحمت للعالمین۔ تو اب بتلاؤ رب العالمین، جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ عالم کتنے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ عالم کتنے ہیں، وہ اتنے عالموں کے رب کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اور جس کو یہ نہیں پتا کہ عالم کتنے ہیں، وہ اتنے عالموں کے لیے رحمت بن کر آنے والے کی تعریف کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہ سائنسی دور ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا، اب تو انسان دوربین کے ذریعے سے دور دور کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آسمانوں پہ تارے چمک رہے ہیں، ہمیں بظاہر لگتا ہے یہ ایک بٹن کے برابر ہے تارے، ہمیں بظاہر لگتا ہے یہ ایک ٹیلی پیسے کے برابر ہے، لیکن یہ ہم سے اتنے دور ہونے کے باوجود جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر لاکھوں زمینیں جمع ہو جائیں تو ایک تارے کا مقابلہ، اگر تاروں کے پاس پہنچ کر ہم زمین کو دیکھیں تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گی، ہمیں نظر بھی، یہ اصول ہے، جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جب ہوا فضا کے اندر جہاز اڑتا ہے تو بظاہر ایک پرندے کے برابر نظر آتا ہے، اگر وہی جہاز زمین پر آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جہاز میں تو 500 آدمی بیٹھتا ہے، اس میں تو ہزار آدمی بیٹھتا ہے، دس دس بسوں کے برابر ایک جہاز ہوتا ہے، مگر وہ جتنا جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، تو تارے کتنے دور ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں میل دور ہیں، پھر بھی نظر آ رہے ہیں. اگر وہاں پہنچ جائے تو زمین نظر نہیں آئے گی. اب باتوں میں سے بات کسی اور طرف بھی نکل سکتی ہے، لیکن سڑے دس میں لے جانا نہیں چاہتا. کائنات میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا شمار کر لیا ہے، ہر چیز کو گن لیا ہے. سمندر کے قطرے گن لیے ہیں، درختوں کے پتے گن لیے ہیں، ریت کے ذرے گن لیے ہیں، مگر آسمان کے تارے نہیں گنے گئے. آسمان کے تارے، بولو آسمان کے تارے. میں بات لے جاؤں گا ادھر، کیونکہ وہ بھی سیرت صحابہ میں آتی ہے. وجہ آپ کہیں گے کیسے گنے گئے، کہ بھئی سمندر میں سے ایک بالٹی کو پانی کا بھر لیا اور اس بالٹی کے قطرے گن لیے کہ اس میں اتنے قطرے ہوں گے. اب حساب لگا لیا کہ پوری دنیا کا سمندر اتنے فٹ ہے، اتنے میل ہیں، اور میلوں کے اتنے میٹر ہیں، میٹر کے اتنے فٹ ہیں، اور ایک فٹ کے اندر پھر اتنے انچ ہوتے ہیں، اور اتنے انچوں کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے. کمپیوٹر پہ انگلی رکھے، ایک فٹ مگر فٹ کے اندر کتنا پانی، کتنے قطرے، پھر آپ اس کو ضرب دے دیں، پورے دنیا کے حدود اربع میں جو سمندر موجود ہے، ایک منٹ کے اندر آپ کو جواب آ جائے گا کہ سمندر کے پانی کے قطرے کتنے ہو سکتے. آپ درختوں کے پتے گننے چاہیں تو کوئی نہیں. فرض کر لیا کہ ایک درخت پر 10 کروڑ پتے ہیں. اب فرض کر لو کہ اگر ہر زمین کے 4 فٹ کے فاصلے پر ایک درخت ہو تو کل زمین اتنی ہے، درخت اتنے بن گئے. جب ایک درخت کے اتنے پتے ہیں، اب جمع کر لیجئے، ایک منٹ میں جواب آ جائے گا کہ سارے درختوں کے پتے اتنے. ریت ہے، آپ ریت کی ایک رکابی بھر لیں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کا رقبہ کتنا ہے، پوری دنیا کے رقبے میں ہم نے کتنے حصے جو ہے پلیٹ میں رکھا ہے. ایک پلیٹ میں اتنے ذرے ہیں، ذرا دے دیجئے، پوری دنیا کے ذرے معلوم ہو سکتے ہیں، مگر آسمان کے تاروں کا شمار کوئی نہیں کر سکا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں، یہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے. زمین کا حدود اربع تو سامنے ہے، پانی کتنا ہے سامنے ہے، ریت کتنی ہے سامنے ہے، درخت کتنے ہیں سامنے ہے. یہ فلکی کائنات، یہ آسمانی کائنات، یہ تاروں بھری دنیا کتنی ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا. ابھی تک اس کا پتہ. تو بات میں ادھر بھی لے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جو مجھ سے پہلے مولانا عبدالخالق رحمانی فرما رہے تھے کہ عائشہ، میری امت میں عمر ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، اور آج تک تاروں کو کوئی گن نہیں سکا. کیوں؟ کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے جو کیمرے میں آتی نہیں، یہ کائنات اتنی بڑی ہے جو ابھی تک انسان کے پاس ایسی کوئی دوربین، ایسا کوئی آلہ بنا ہی نہیں جو ساری کائنات کو ایک آنکھ سے دکھا سکے. کائنات کا آغاز تو ہے، جھلک تو ہے، مگر انتہا تاروں کو گنا نہیں جا سکا. اب دیکھیں، یہ ہم زمین پر ہیں، یہ عالم ہے، یہ ایک الگ عالم ہے. تو جب تارے گنے نہیں جا رہے، ہر تارے کا ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، تو عالمین کتنے جہان ہیں ہم تو گن ہی نہیں سکتے، کتنے جہان ہیں ہم تو. اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے، توجہ ہے، عمر کی نیکیاں تاروں کے، اور تارے انگنت ہیں، تارے انگنت ہیں، شمار ہو ہی نہیں سکتا. اب میں نے سوچا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نبوت کے پانچویں سال اسلام لائے، اس کے بعد ان کی اسلامی زندگی 18 سال بنتی ہے، 18 سال کے بعد پھر رسول اللہ کے بعد جو زندگی گزاری وہ بھی سامنے ہے، وہ بھی ملا لی جائے تو وہ 12.5 سال بنتی ہے، 18 اور 12 30 سال، 32 سال کر لیجئے، یہ 32 سالہ زندگی اسلامی زندگی ہے، اس زندگی کے دن بھی گنے جا سکتے ہیں، دنوں کے گھنٹے بھی گنے جا سکتے ہیں، گھنٹوں کے منٹ بھی گنے جا سکتے ہیں، اور منٹوں کے سیکنڈ بھی تو گنے جا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنے کروڑ سیکنڈ، اتنے ارب سیکنڈ، اتنے کھرب سیکنڈ گنی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر ہم، جب ہمارے پاس ان کی زندگی کے سیکنڈ بھی ہیں، ہر سیکنڈ پر ہم کہیں 1 کروڑ نیکی، تو تب بھی اس کی نیکیاں تو تاروں کے برابر، تارے تو گرے نہیں جا سکتے، عمر کی نیکیاں ہر سیکنڈ پر اگر ہم کھربوں بھی کریں تو گنی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس حساب سے اب میری نظر پڑی کہ حضرت عمر ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفائلہ، بھئی یہ ایک ضابطہ سن لو، نیکی کا کام جس آدمی کے دم قدم سے شروع ہو جائے، کوئی اچھا کام جس آدمی کے ذریعے شروع ہو جائے، جب تک لوگ اس انداز میں نیکی کرتے رہیں گے خود بھی ثواب پاتے رہیں گے، اور جس نے نیکی کا آغاز کیا اس کے نام اعمال میں بھی ثواب۔ اب میں نے دیکھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اگر کوئی جا کر اکیلا آدمی جا کر نماز ادا کرے تو ثواب 1 لاکھ کا ثواب، اور اگر با جماعت ادا کرے تو ثواب 27 لاکھ کا، اگر مسواک کر کے ادا کرے تو ثواب 70 نمازوں کا اکیلا پڑھے، اگر با جماعت پڑھے تو 27 کو 70 سے ضرب دے دو، اور اگر رمضان المبارک میں پڑھے تو پھر نماز اکیلا پڑھے گا تو نماز 70 کا ثواب ملے گا، جب با جماعت پڑھے گا تو 7 لاکھ جماعتوں کا نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ ثواب ہے، نماز پڑھتا ہے رمضان میں غیر رمضان میں، قرآن پڑھتا ہے رمضان میں غیر رمضان میں، جا کر بیت اللہ میں ثواب کما رہا ہے۔ اب میری نظر پڑی کہ بیت اللہ کا دروازہ تو مسلمانوں پر بند تھا، بیت اللہ کا دروازہ تو مسلمانوں پر بند تھا، مکے کے مشرک مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق ایمان لائے، مسلمان ہوئے، دیکھا کہ صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے اور کوئی وضو کے لیے تیاری کر رہا ہے، کوئی پاکی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کس بات کی تیاری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی یہ نماز کیا ہے؟ فرمایا عمر یہ خدا کی سب سے بہترین اور بڑی عبادت ہے۔ حضرت عمر نے اب سوال کیا اللہ کے رسول جب نماز خدا کی عبادت ہے تو ہم خدا کی عبادت خدا کے گھر میں کیوں نہ کریں؟ ہے توجہ، خدا کی عبادت خدا کے گھر میں کیوں نہ کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی عمر اللہ کا گھر جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کی عبادت ہونی تو اللہ کے گھر میں چاہیے، مگر یہ مکے کے کافر، یہ مکے کے ظالم، یہ چودھری مجھے خدا کی عبادت خدا کے گھر میں کرنے۔ اب حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ عمر مومن بھی ہو جائے، عمر اسلام بھی قبول کرے، نمازیں پھر بھی ڈر ڈر کر بند کمروں میں پڑھے، پھر عمر کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج خدا کی عبادت خدا کے گھر میں ہوگی، آج خدا کی عبادت آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی. صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا, حضرت عمر نے تلوار سے نیام نکالی اور مکہ کے بازاروں سے گزر رہے ہیں, ساتھ ساتھ صحابہ کرام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا شان ہوگی, کیا عجیب انداز ہوگا. عمر کی تلوار میان سے باہر ہے اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہے, او مکہ کے چادریوں, اور مکہ کے سرداروں اور کافروں بےمانوں, آج عمر مسلمان ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ بیت اللہ میں جا رہا ہے, اور کسی نے اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھنا ہو, اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو, بچوں کو یتیم کروانا ہو, آؤ عمر کا راہ روکے. عمر کا راہ روکے, یہ عمر کی ہیبت تھی, یہ عمر کی آواز تھی. مکہ کے مشرکوں کو سانپ سونگ گیا, مکہ کے مشرکوں کو سانپ سونگ گیا. عمر آیا, عمر کے صدقے سے بیت اللہ کا دروازہ, بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا. اور آج تک, اور آج تک اب جو بھی بیت اللہ میں جائے گا, نمازیں پڑھے گا, اعتکاف کرے گا, تلاوت کرے گا, نفل پڑھے گا, فرض پڑھے گا, وتر پڑھے گا, جتنا ثواب خود پائے گا اتنا ثواب عمر کے کھاتے میں جائے گا. اب کون بتلائے کہ قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے. ہر سال حج کے مہینے میں 40 لاکھ انسان حج کرنے جاتا ہے, رمضان کے مہینے میں 30 لاکھ مسلمان عمرے پر جاتا ہے. پورا سال لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, قیامت تک کتنے آئیں گے, کتنے نمازیں پڑھیں گے, کتنے روزے رکھیں گے, کتنے افطاری کریں گے, کتنے سحری کریں گے, کتنے طواف کریں گے, کتنے عمرے کریں گے, کتنے حج کریں گے, سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اور جتنا ثواب وہ پائیں گے اتنا ثواب عمر پائے گا. تو حضور نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے نہ ستارے شمار ہوں نہ عمر کی نیکیاں شمار ہوں. اب دیکھو نا, نبوت کی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا, وہ بات اتنی پکی ہوتی ہے, اس بات میں اتنی صداقت ہوتی ہے, ایک ایک بات کی گہرائی میں اترو حیران ہو جاؤ گے. حالانکہ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ عمر کی نیکیاں درختوں کے پتوں کے برابر ہیں, عمر کی نیکیاں ریت کے ذروں کے برابر ہیں, عمر کی نیکیاں سمندر کے قطروں کے برابر ہیں. لیکن نبوت جانتی تھی کہ سمندر کے قطرے محدود ہیں, ریت کے ذرے محدود ہیں, اور درختوں کے پتے محدود ہیں, عمر کی نیکیاں غیر محدود ہیں. عمر کی نیکیاں غیر محدود ہیں. دوستو, جو ساتھی شاہی وال کے آج جلسے میں تھے وہ ادھر ہاتھ کھڑا کریں جو وہاں تھے. اب کافی سارے تھے لیکن اکثریت وہ ہے جو وہاں نہیں تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا تذکرہ پہلے بھی سن چکے ہیں, چونکہ یہ جو ایام ہے نا, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے ایام ہیں. 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے, صبح کو 25 جمادی الثانی ہے, اس لیے ہم خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں. اور صدیق اکبر کون ہے؟ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ عمر جیسا انسان, ستاروں کے برابر نیکیوں والا انسان بھی کہتا ہے ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں تم لے لو, وہ ہجرت والی 3 راتیں مجھے دے دو, اگر یہ سودا کر لو گے میں سمجھوں گا میں نے نفع کا سودا کیا ہے گھاٹے کا. تو پھر اسی سے سمجھ جاؤ کہ ابو بکر کون ہے, اسی سے سمجھ جاؤ کہ ابو بکر کون ہے. اب شاہی وال کی بات سے آگے بات شروع کرتا ہوں کہ جب ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے آ کر ابو بکر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور بچیوں سے کہا, بچیاں باہر نکلی, ان سے ابو جہل نے پوچھا بچیوں یہ بتاؤ تمہارا ابو ابو بکر کہاں ہے؟ تمہارا ابو ابو بکر کہاں ہے؟ حالانکہ اس کو پوچھنا چاہیے تھا محمد کہاں ہے، کیونکہ پیچھا تو حضور کا کرتے آ رہے تھے نا. اس نے کہا نہیں، ابو بکر کہاں ہے؟ کیوں؟ کافر بھی جانتا تھا صدیق جہاں ہوگا نبی وہاں ہوگا، صدیق جہاں ہوگا نبی وہاں ہوگا. تو بچیوں نے کہا، وہ چلے گئے. اب ابو جہل نے کہا بھئی ایسے کرو، کھوجی کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ کھوجی کو بلاؤ تاکہ وہ قدموں کے نشانوں کی رہنمائی کر کے ہمیں وہاں لے چلے جہاں نبی اور صدیق گئے ہیں. کھوجی آیا، اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو. مکہ سے ہوتے ہوئے، مکہ سے باہر پہاڑوں کے راستے سے چلتے چلتے کھوجی اپنے ساتھ مکہ کے مشرکوں، کافروں اور ابو جہل کو لے کر جبل ثور پہ پہنچا، ثور نامی پہاڑ تک پہنچا. جب پہاڑ کی تھوڑی سی اونچائی پر گیا تو کھوجی حیران ہو کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا او سردارو، میں حیران ہو چکا ہوں. سردارو، میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، اب میرا ذہن کام نہیں کر رہا. ابو جہل نے کہا کیا ہو گیا تجھے، پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا پاگل نہیں ہوا، مگر حیرت یہ ہے جو میرے سامنے مشکل ہے وہ میں حل نہیں کر پا رہا، جو رکاوٹ ہے وہ دور نہیں ہو رہی، جو سوال ہے اس کا جواب کوئی نہیں. کھوجی سے سب نے مل کر پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کھوجی نے کہا بات یہ ہے، ہم مکہ سے چلے تھے، قدموں کے نشان چار تھے، چلنے والے دو تھے، یہاں تک پہنچا ہوں تو دو آتے ہیں، یہاں سے آگے ایک جاتا ہے دوسرا نہیں. ایک جاتا ہے دوسرا. اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ دوسرا کہاں گیا. ابو جہل بھی پریشان ہوا، سب پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا دائیں دیکھو بائیں دیکھو، اس نے کہا دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں. انہوں نے کہا پیچھے چلا گیا ہو، شاید گھر لوٹ گیا ہو. اس نے کہا پیچھے بھی نہیں جاتا، یہاں تک تو دو ہیں، آگے دو نہیں بلکہ بولو بلکہ. اب پریشان ہو گئے ابو جہل. یہ ابو جہل تو لقب حضور نے دیا ہے، ورنہ اس کا نام عمر ابن حشام تھا اور مکہ میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا دانا، بڑا سمجھدار. مکے کے بڑی عمر کے جو سردار تھے نا، یہ ان میں کم عمر تھا، نوجوان تھا، بڑا تیز ترار سازشی تھا، بڑا باتدبیر تھا، اور تیز ترار سازشی ہونے کی وجہ سے اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا سمجھدار ہے. حضور نے فرمایا جو آفتاب نبوت کو بھی دیکھ کر پہچان نہ سکے، جو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر بھی ایمان نہ لا سکے، اور جو چمکتے ہوئے نبوت کے چاند کو دیکھ کر بھی اس کو سمجھ نہ سکے، وہ منصف نہیں، وہ عقل مند نہیں، بلکہ وہ تو جہل ہے. لہذا یہ آج کے بعد ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے. تو اس کے بعد وہ ابو جہل ہی بن گیا. کیا بن گیا؟ ابو جہل نے کہا کھوجی بات سنو بھائی، سوال تیرا بڑا ٹیڑا ہے، مشکل بہت بڑی ہے، لیکن اس کا جواب میرے پاس ہے، میں جواب تب دوں گا. اس نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے. تو ابو جہل نے کہا مجھے صرف یہ بتا دے کہ پیچھے سے تو دو آئے تھے، ایک نبی تھا ایک صدیق تھا، ایک محمد تھا ایک ابو بکر تھا، اب آگے ایک جا رہا ہے، بس اتنا پتا آگے جانے والا کون ہے، آگے جانے والا کون ہے. اس سوال کا جواب تو دے دے، اگلی بات میں کرتا ہوں. کھوجی نے کہا کہ سنو، آگے جانے والا ابو بکر ہے، آگے جانے والا ابو بکر ہے، تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ آگے نہیں جا رہا، لہذا میرا مشورہ ہے واپس پلٹ جاؤ، محمد کو جا کر مکہ میں تلاش کرو، کسی اور جگہ تلاش کرو، آگے ابو بکر جا رہا ہے، محمد نہیں جا رہا، لہذا واپس چلتے ہیں. جب اس نے یہ کہا نا تو ابو جہل نے کہا نہیں بات ختم ہو گئی، تو کہتا ہے واپس چلو، میں کہتا ہوں چلو آگے چلو، کیوں؟ ابو بکر جہاں ہوگا محمد وہاں ہوگا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ کے ہم سفر.
کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ابو بکر نبی کو چھوڑ کر کہیں جا ابو بکر پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر جا نہیں سکتا کیوں کافر بھی جانتا تھا ابو بکر با وفا ہے بے وفا جان دے سکتا ہے مگر پیچھے ہاں ہاں یہ وہی ابو بکر ہیں جن کی داستانیں مکہ میں مشہور تھی ہجرت سے 1.5 سال پہلے وہ واقعہ پیش آ چکا تھا ابو جہل وہ واقعہ سن چکا تھا وہ باتیں سن چکا تھا جو باتیں 1.5 سال پہلے ہوئی تھی کون سی باتیں حضور معراج سے واپس آئے کافروں نے مذاق اڑایا مسلمانوں نے خوشیاں منائی حضور صحابہ کے سامنے معراج کی تفصیل بیان کر رہے تھے ہے توجہ معراج کی تفصیل بیان کر رہے تھے کہ میں بیت اللہ سے مجھے لے جایا گیا بیت المقدس پہنچایا گیا پہلے آسمان پہ گیا دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ پھر سدرے منتہا تک پہنچا پھر عرش معلیٰ تک پہنچا صحابہ خوش ہو رہے تھے پھر بتاتے آقا نے فرمایا جب میں زمین سے چلا بیت اللہ سے چلا جبریل میرے ساتھ تھا جب بیت المقدس پہنچا جبریل میرے ساتھ تھا پہلے آسمان پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا ساتویں آسمان پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا جب میں آگے بڑھا جبریل رک گیا جب میں آگے بڑھا تو جبریل رک گیا یہ وہ منظر ہے جسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستہ کے اندر شعروں میں نقل کیا ہے کہ جب جبریل رک گیا نا تو حضور نے جبریل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی اور جبریل جب میں نے تیرے ساتھ وفا کی میں زمین سے چلا زمین تک پھر عرش معلیٰ پھر میں چلا آسمانوں تک پھر میں چلا سدرۃ المنتہا تک تو آگے رہا میں پیچھے رہا تو ساتھ رہا میں ساتھ رہا اور جب یہاں تک تیرے ساتھ آیا ہوں تو آگے ساتھ کیوں نہیں نبھاتا تو جبریل نے کہا گھر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوز پرم میرے محبوب اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا اس لیے یہاں تک تو ساتھ دیا ہے آگے آپ جانے آپ کا خدا جانے حضور یہ واقعہ بیان کر رہے تھے صحابہ خوش ہو رہے تھے ابو بکر رو رہا تھا سب نے حیرت سے پوچھا ابو بکر ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے نبی معراج پر گئے ہمارے نبی آسمانوں پر گئے ہمارے نبی سدرۃ المنتہا پر گئے ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے تو کیوں رو رہا ہے تیری ہسکی کیوں بن گئی ہے تو ابو بکر نے جواب دیا اور میں اس بات پہ نہیں روتا کہ حضور کو معراج کیوں ہوئی میں تو اس بات پہ روتا ہوں کہ جبریل تو کتنا بے وفا نکلا اور زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا اور وہاں جا کر یہ کہا میں جل جاؤں گا آقا تیرا صدیق ساتھ ہوتا جل جاتا مر جاتا مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑتا مگر تیرا ساتھ ہے تو ابو جہل نے کہا اگر آگے قدم ابو بکر کے جا رہے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں ادھر ہی چلو اس لیے کہ جہاں صدیق ہوگا وہاں نبی ہوگا وہاں اور یہاں ہوا کیا تھا یہاں ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ پہنچ کر صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا صدیق نے نبوت کو کندھوں پہ کہاں یاد آئی حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں باغیچے میں جاؤ گے تو گلاب کا پھول دیکھو گے خوشبو ایک آئے گی چمبیلے کا پھول دیکھو گے خوشبو دوسری آئے گی موتیے کا پھول سونگو گے خوشبو تیسری آئے گی پھول ایک ہوگا خوشبو ایک ہوگی مگر آج سور کے پہاڑ پر ایک ایسا شخص جا رہا ہے اور نیچے سے سونگو گے صداقت کی خوشبو آئے گی اوپر سے سونگو گے نبوت کی خوشبو آئے گی
Yeah! کی عظمت، اہل زمین کی عظمت،
نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا. یہ ہجرت کا مرحلہ ہے. اس سے 8 سال بعد ایک واقعہ اور پیش آیا. وہ کب؟ حضور نے مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو اٹھا اٹھا کر توڑا اور باہر پھینک دیا. جو باقی بت تھے مضبوط تھے، حضور اشارہ فرماتے تھے، جال حق مزہ کر باطل، انگلی کا اشارہ ہوتا تھا، بت اونے منہ گر کے نیچے آ جاتا تھا. پھر حضور نے چاہا یہ جو اوپر بت ہے نا، یہ بھی اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکے جائیں. تو اب دو روایتیں ہیں، اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ حضور نے ایک بچے سے کہا، بیٹا ادھر آؤ. یہ بچہ کون تھا؟ اس کا نام علی تھا، اس کی والدہ کا نام زینب تھا، اس کے والد کا نام ابو العاص تھا، اور یہ بچہ میرے پیغمبر کا نواسا تھا. حضور کی بڑی بیٹی کا بیٹا علی ابن ابو العاص تھا. اسے کہا، بیٹا آؤ، میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر یہ بت اتار دو. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے آپ نے حضرت علی سے کہا، علی آؤ. توجہ ہے، توجہ ہے، اب توجہ رکھنا. علی آؤ، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، بتوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے گراؤ. حضرت علی نے عرض کیا، آقا، میں اور آپ کے کندھوں پر، میرا بوجھ آپ کے کندھوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قاتل مرحب ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میں شیر خدا ہوں، میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں. تو حضور نے کیا فرمایا، علی اس بات کو چھوڑو، تیرا بوجھ کیا بوجھ ہے، میں تو وہ ہوں، تیرے بچے بھی میرے کندھوں پہ کھیلتے رہے ہیں، میں وہ ہوں، اسامہ بن زید بھی میرے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہے، میں وہ ہوں، امامہ بنت حمزہ بھی میرے کندھوں پہ کھیلتی رہی ہے، میں وہ ہوں، میری بیٹیاں بھی میرے کندھوں پہ کھیلتی رہی ہیں، باقی رہا بوجھ، اور میں تو خدا کا وہ نبی ہوں، ساری امتوں کے ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے. تو ایک علی ہے، میں نے تو سب کا بوجھ اٹھایا ہے، میں نے تو سب کا بوجھ اٹھایا ہے. تو کہتا ہے کہ میں کندھے پر آؤں، علی تو بھی آ جائے گا تو میں تیرا بوجھ بھی اٹھا لوں گا، بلکہ میں نے تو بچپن سے تیرا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے. مگر علی یاد رکھو، میرے کندھوں پر سب کا بوجھ ہے، تیرا بوجھ بھی آ جائے گا، مگر میرا بوجھ ایک ابو بکر اٹھا سکتا ہے، دوسرا میرا بوجھ ابو بکر ہی اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا ماں کا لال ایسا نہیں جو میرا بوجھ اٹھا سکے. اب کندھوں پہ اٹھا کر صدیق پیغمبر کو پہاڑوں پہ لے گیا. ہے توجہ، توجہ ہے، نہیں رہی توجہ. کہتے ہیں ابو بکر امامت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر باغ فدق لے گیا، ابو بکر حکومت لے گیا، ابو بکر اقتدار لے گیا. اور تم کہتے ہو حکومت لے گیا، فدق لے گیا، باغ لے گیا، مسلح لے گیا، امامت لے گیا، خلافت لے گیا، اور میں کہتا ہوں ابو بکر تو نبوت لے گیا. نہیں سمجھ. نبوت لے گیا، تو مسلح پہ کھڑا ہوا ہے، تو خلافت پہ کھڑا ہوا ہے، تو باغ پہ کھڑا ہوا ہے. ابو بکر تو کندھے پہ اٹھا کر نبوت لے گیا، لے گیا نبوت. روک سکتا ہے تو روک لے، چھین سکتا ہے تو چھین لے، جدا کر سکتا ہے تو کر لے. پھر آگے پہنچے، پیچھے سے دشمن پہنچے، غار کے منہ پہ لا کر کھوجی نے کہا، بس یہاں تمہارا شکار ہے، غار میں جھانکو گے ابو بکر مل جائے گا. جب کھوجی نے یہ کہا تو خوشی خوشی ابو جہل اور اس کی پارٹی غار کے دہانے پر آئی، کچھ دیکھا، واپس آئے. ابو جہل نے کہا، کھوجی میرا جی چاہتا ہے تھپڑ مار کے تیرا منہ لال کر دیا. اس نے کہا کیوں قصور کیا ہے کہ یہاں لے آیا ہوں؟ اس نے کہا یہاں تو لے آئے ہو اور پاگل یہ کہتے ہو کہ ابو بکر یہاں چلا گیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے دے گا، ابو بکر کو ہم سے بچا لے گا، آ کر دیکھ تیرا باپ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جس وقت سے مکری نے یہ جالا ترا ہوا ہے، اور آ کر دیکھ وہاں تو کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اتنا پرانا جالا غار کے منہ پہ بنا ہوا ہے، مکڑی کے اور کبوتری کے آنڈے پڑے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے ابو بکر غار میں داخل ہو گیا، اگر داخل ہوا ہوتا تو جالا نہ ٹوٹتا، توجہ ہے بھائی، آج تقریر اسی طرح ہوگی، مختلف نقطے سمجھتے جائیں، مختلف نقطے سمجھتے جائیں، اللہ بتا رہے ہیں تم صدیق کے ناموس کی حفاظت کرو یا نہ کرو، تم کرو یا نہ کرو، خدا صدیق کی حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا مصطفیٰ کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تم کرو گے تو تمہاری خوش قسمتی ہے، تم کرو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ خدا صدیق کو بچانا چاہے تو وہ مکڑی کے جالوں سے بچا لے، کبوتری کے انڈوں سے بچا لے، وہ خدا اس وقت بھی حفاظت کرتا تھا، وہ خدا آج بھی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر آئیے غار کے اندر، غار کے اندر یہاں مزائی کچھ اور ہے، جب ابو بکر غار میں گئے تو دیکھا ہاتھ سے ٹٹول کر کہ بہت سارے سوراخ ہیں، اب کیا کریں، قمیض کو اتارا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑا، ایک ایک سوراخ میں بند کیا، ابو بکر کا قمیض ختم ہو گیا مگر سوراخ باقی رہ گیا، ابو بکر نے اس سوراخ پر ایڑی رکھی، اب جسم پہ قمیض، اب تصور یہی رکھنا، اب جسم پہ قمیض ایک تہمت ہے، ایک دھوتی ہے جو باندھی ہوئی ہے، اب ابو بکر کے وجود پہ قمیض نہیں ہے، قمیض تو ڈال دیا ہے سوراخوں میں، اور ایک سوراخ بچا تھا، اس پہ ایڑی رکھ کر کہا آقا اندر آ جاؤ، آقا اندر آ جاؤ، حضور اندر تشریف لائے، عرض کیا آقا ساری رات کا سفر کیا ہے، آپ تھک گئے ہیں، ابو بکر کی خواہش ہے میری گود میں سر رکھ کر آرام کر لو، میری گود میں سر رکھ کر آرام کر لو، اب آقا ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، دن کا اجالا ہوا، غار میں روشنی آئی، پیغمبر آرام کر رہا ہے، ابو بکر نبوت تو گود میں لے کر دیدار کر رہا ہے، ایسی قربت دنیا میں کسی کو نہیں ملی، اب میں اس کو تشبیہ کیسے دوں کہ ابو بکر کی گود میں پیغمبر کا سر ہے، ابو بکر کی آنکھیں ہیں، پیغمبر کا چہرہ ہے، ابو بکر دیدار کی لذتوں سے آشنا ہو رہا ہے، میرے پاس اس سے بہتر تشبیہ نہیں، ابو بکر کی گود میں نبی کا چہرہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ریل پہ قرآن کھلا ہوا نظر آتا ہے، ابو بکر کی گود ہے نبی کا چہرہ ہے، اور پھر عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، وفا ابو بکر نے بھی کر دی اور وفا ابو بکر کی بیٹی نے بھی کر دی، کیسے، سانپ نے کاٹا ابو بکر نے پاؤں، ابو بکر نے پاؤں، ایسا ہی مرحلہ ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ بھی آیا، کب ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اچانک قافلہ چل رہا تھا، صدیق کی بیٹی صدیقہ نے اپنے گلے پہ ہاتھ لگایا، اپنے سینے پہ ہاتھ لگایا تو فوراً بولی یا رسول اللہ میرے سینے میرے گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے، ابھی ابھی میرا ہار اتر کر زمین پر گر گیا ہے، مہربانی فرمائیے، میں تو ہار مانگ کر لائی تھی، میرا ہار گم ہو گیا ہے، بس اتنا فرمانا تھا، نبوت نے اعلان کیا قافلہ روک دو، قافلہ رک گیا، توجہ ہے، ایک عائشہ کا ہار ہے زمین پر گرا ہے، پیغمبر نے قافلہ روک دیا، یہ نہیں کہا عائشہ ہار اور بتھیرے اور مل جائیں گے، رات کے وقت یہاں قافلہ روکنا مناسب نہیں، قافلہ روک دیا گیا۔ ہاں جی کیوں روکا گیا؟ فرمایا بھئی عائشہ کا ہار گر گیا ہے، عائشہ کا ہار تلاش کرو، عائشہ کا ہار۔ اب رات کے وقت زمین پر کوئی چیز گری ہوئی ہو، تارس بھی نہیں تھی اس دور میں، کوئی بجلی کی لائٹیں بھی نہیں تھیں، تو عام طور پر آدمی جب زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو تلاش کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ مٹی پر انگلیاں، مٹی پر انگلیاں، بھئی سارے ساری رات خاک چھانتے رہو تاکہ عائشہ کا ہار، یہ سارے خاک چھان رہے ہیں، عائشہ کا ہار تلاش کر رہے ہیں، یہ ہار تلاش کر رہے تھے۔ نبوت کو نیند آئی، فرمایا عائشہ میں سونے لگا ہوں، حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر حضور سو گئے، حضور سو گئے۔ ہوا کیا؟ رات گزر گئی، فجر طلوع ہوئی، روشنی ابھر آئی، سورج چڑھنے لگا، نماز کا وقت جانے لگا، صحابہ حیران ہونے لگے، اب حضور سو رہے ہیں، عائشہ کی گود میں سر رکھ کر، صحابہ ہار بھی تلاش کر رہے ہیں، اس فکر میں بھی ہیں نماز کا کیا ہوگا، اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ اب سارے مل کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ دیکھ لو آپ کی بیٹی نے کیا کیا، ایک ہار ہی تو گرا تھا، انہوں نے کہہ دیا، حضور نے سب کو روک لیا، ہار مل نہیں رہا، ہار تو کیا ملنا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، پانی موجود نہیں، وقت جا رہا ہے اور عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، حضور سو رہے ہیں، کسی کو جگانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب بہت سارے لوگوں نے آ کر گلا دیا نا کہ یہاں جنگل میں ہمیں روک دیا، حضرت ابو بکر غصے سے بھرے ہوئے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، میرے ابو نے آ کر میری پسلی میں کچوکا لگایا، زور سے انگلی ماری اور ایسا سے کہا تجھے ہار کی پڑ گئی، تیرے ہار کی وجہ سے سب کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، تیرے ہار کی وجہ سے سارا قافلہ پیاس میں بھی مر رہا ہے، تیرے ہار کی وجہ سے سارے پریشان ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں باپ نے کچوکا مارا، تکلیف اتنی ہوئی کہ میں چاہتی تھی میں لکھ جاؤں، لیکن پیغمبر گود میں تھے، میں نے جسم کو حرکت نہیں دی کہ پیغمبر کی آنکھ نہ کھل جائے۔ باپ کو سانپ نے کاٹا تو باپ نے جسم کو حرکت نہ دی، بیٹی کو باپ نے مارا تو بیٹی نے جسم کو حرکت نہ دی۔ سورج طلوع ہونے والا ہے، نماز کا وقت جانے والا ہے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، حضور گھبرائے، ابھی حضور کی گھبراہٹ چہرے پر آئی تھی، حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھی نمودار نہیں ہوئے کہ جبریل نمودار ہو گئے، پریشانی پر، ابھی پریشانی پر پریشانی کے آثار ابھی ابھرے نہیں تھے کہ جبریل حاضر ہو گیا۔ کہا جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا قرآن کی نئی آتی اور شریعت کا نیا حکم لایا ہوں۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو حکم دے دو، ساری رات جس مٹی کو ہاتھوں سے چھانتے رہے ہو، عائشہ کا ہار تلاش کرنے کے لیے ساری رات جس مٹی میں ہاتھ مارتے رہے ہو، خدا نے عائشہ کا ہار تلاش کرنے کی وجہ سے، تمہارے مٹی میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے اب فیصلہ کر دیا ہے، آج کے بعد جس کے پاس پانی نہ ہو وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ مل لے، بازوں پہ مل لے، ایسے ہوگا جیسے وضو کر لیا۔ لہذا جس مٹی پہ ساری رات ہاتھ مارے ہیں، دو دو ہاتھ اور مارو، وضو ہو جائے گا، پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو۔ یہ ہے صدیق کی بیٹی، یہ ہے وفاؤں کا گھر، یہ ہے وفاؤں کا گھر۔ اور نئی بات دیتا ہوں علماء کو، آپ کو بھی، میرے آقا کے تین سفر ہیں، کتنے سفر ہیں؟ ایک معراج کا سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک وصال کا سفر ہے، سفر آخرت، ہجرت کا سفر ہے، ساتھی صدیق ہے، معراج کا سفر ہے، ساتھی جبریل ہے. معراج کا سفر شروع ہوا بیت اللہ سے، ختم ہوا بیت ختم ہوا عرش معلا پر. جہاں سے شروع ہوا وہ بھی پاک جگہ، جہاں ختم ہوا وہ بھی. اب میرے پیغمبر کا ایک اور سفر ہے جسے کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، خدا کی ملاقات کا سفر، عرش معلا سے بھی آگے کا سفر ہے. توجہ، وہ تو عرش معلا تک تھا، یہ عرش معلا سے بھی آگے تک ہے. وہ جو معراج کا سفر تھا وہ بیت اللہ سے شروع ہوا عرش معلا تک، یہ جو وصال کا سفر ہے یہ عائشہ کی گود سے شروع ہوا خدا کی ملاقات تک. معراج کا سفر بھی پاک جگہ سے شروع ہوا، وصال کا سفر بھی، بولو بولو، وصال کا سفر بھی پاک جگہ سے شروع ہوا. عائشہ کون ایسا؟ خدا کی قسم، یہ ایسا گھرانہ ہے. آج کل اللہ نے مجھے اس عنوان پر اتنا شرح صدر دیا ہے، میں مسلسل 10 گھنٹے بھی بولوں تو مضمون ختم ہونے والا نہیں ہے، اتنا شرح صدر ہے میرا اس عنوان پر. حضرت عائشہ فرماتی ہے، روایات میں آتا ہے، رسول اللہ پہ بیماری نے غلبہ کیا، بخار زیادہ ہوا، ہر شام کے وقت پیغمبر کی چارپائی اٹھائی جاتی تھی، بیماری کے باوجود پیغمبر عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. ہر شام کو پوچھا جاتا تھا، بھئی آج کس گھر کی باری ہے، آج کس زوجہ محترمہ کے پاس جانا ہے؟ جواب ملتا، فلاں کی باری ہے. چارپائی اٹھائی جاتی، اس بیوی کے گھر میں لایا جاتا. جب بیماری زیادہ ہوئی، شام کا وقت آتا، پیغمبر پوچھتے، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ حضور آج تو حفصہ کی باری ہے. فرمایا، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ حضور آج ام سلمہ کی باری ہے. پوچھا، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ حضور آج زینب کی باری ہے. عائشہ کی باری کب آئے گی؟ آج صفیہ کی باری ہے. بھئی عائشہ کی باری کب آئے گی؟ آج ام حبیبہ کی باری ہے. اور بھئی عائشہ کی باری کب آئے گی؟ جب بار بار حضور نے فرمایا نا، عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے، تو ازواج مطہرات تو رسول اللہ کے مزاج کو پہچانتی تھی نا، تو انہوں نے سب نے مل کر مشورہ کیا، ایسے لگتا ہے حضور عائشہ کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو حضور کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے سب نے مل کر عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، ہم نے فیصلہ کیا ہے، جب تک اللہ آپ کو صحت نہیں دیتا، جتنے دن بھی آپ نے گزارنے ہیں عائشہ کے گھر میں گزاریں. جب سب نے مل کر یہ کہا نا، تو حضور نے یہ بات سن کر اس طرح مسکرائے جیسے پھول کھل جاتا ہے، چہرہ ایسے چمکا جیسے بادلوں سے چاند نکل آتا ہے. چارپائی اٹھائی، عائشہ کے گھر میں لائے. عائشہ کون ہے؟ فطرتی سی بات ہے، ایک مرتبہ ساری ازواج مطہرات مل کر، توجہ ہے، بڑی بات کہوں گا، بڑی بات، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ساری ازواج مطہرات نے مل کر کہا، حضور ہم آئی ہیں ایک شکوہ کرنے، ایک شکایت لے کر. بھئی کس کی شکایت کرنے آئی ہو؟ کہا، آپ کی نہیں، آپ کے ذریعے سے ہم صحابہ سے شکایت کر رہی ہیں، ہماری شکایت اور شکوہ ہمارے بیٹوں کو پہنچا دے. پوچھا، شکوہ کیا ہے؟ جواب دیا حضور کی ساری بیویوں نے، کہا، شکوہ ہمارا یہ ہے، جب حضور شام کو ہمارے گھر میں آتے ہیں یا کسی دوسری بیوی کے گھر میں جاتے ہیں یا تیسری بیوی کے گھر میں جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، جس دن باری عائشہ کی ہوتی ہے، کوئی حضور کے لیے خوشبو لا رہا ہوتا ہے، کوئی گھر سے کھانا پکا کر لا رہا ہوتا ہے، کوئی نیا لباس سلوا کر لا رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ لا رہا ہوتا ہے، کوئی تحفہ لا رہا ہوتا ہے. آقا، اپنے صحابہ سے، ہمارے بیٹوں سے کہہ دو کہ اس طرح نہ کیا کرو، ہم بھی تو ان کی مائیں ہیں، ہم بھی تو ان کی. اب ہے توجہ، ہے توجہ. حضور نے فرمایا، بھئی تمہارا شکوہ میں صحابہ کو پہنچا دوں گا، تمہاری بات میں ان کو کہہ دوں گا، مگر میری بیویوں، مجھے ایک بات کا جواب دو. کیا؟ صحابہ تو میں سمجھا دوں گا، تمہارے بیٹوں کو تو میں کہہ دوں گا, ان کو تو میں حکم بھی کر دوں گا کہ جب باقی بیویوں کی باری ہو اس دن بھی تحفے لایا کرو, اس دن بھی ہدیے لایا کرو, اس دن بھی خوشبو لایا کرو. اور میں صحابہ کو تو سمجھا دوں گا مگر میں خدا کو کیسے سمجھاؤں, میں خدا کو کیسے سمجھاؤں؟ کیا مطلب؟ جب میں تمہارے بستر پر ہوتا ہوں وہی نہیں آتی, جب ایسا کے بستر پر آتا ہوں خدا بھی تو وہی تبھی بھیجتا ہے نا. تمہارے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل, عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا ہے. اور میں صحابہ کو تو سمجھا دوں گا, خدا کو کیسے سمجھاؤں, خدا کو کیسے سمجھاؤں؟ اور بیوی خامد کا لباس ہوتی ہے, خامد بیوی کا, قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لوگوں بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کا لباس ہو, تو اس لحاظ سے عائشہ رسول اللہ کا لباس ہے, رسول اللہ عائشہ کا لباس ہے. اب دیکھیے ایک آدمی آیا, اس نے کپڑے کو ہاتھ لگایا, کہا مولانا یہ آپ نے اتنا گھٹیا کپڑا, اتنا خراب کپڑا, اتنا گندا کپڑا پہن رکھا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا یہ تو بڑا گھٹیا کپڑا ہے, یہ تو بڑا ادنا کپڑا ہے, آپ نے یہ کیوں پہنا, یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے. تو میں کہوں گا یار مجھے کپڑے کا تو علم نہیں, اصل میرے ایک دوست ہیں انہوں نے میرے لیے یہ کپڑا پسند کیا, سلوایا, مجھے دے دیا, میں نے پہن لیا. تو وہ آدمی کہے گا مولانا وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ وہ دشمن ہے, وہ سازشی ہے, وہ بےمان ہے, اس نے گھٹیا لباس آپ کو پہنا دیا. دوستو عائشہ پہ تہمت لگانے والوں سے کوئی پوچھے اور کس پہ تہمت لگا رہے ہو, عائشہ تو نبی کا لباس ہے. اگر تم کہتے ہو یہ لباس داغدار ہے, اگر تم کہتے ہو یہ لباس میلا ہے, اور قصور لباس کا نہیں پہنانے والے کا ہے, قصور لباس کا نہیں. اور یہ لباس کس نے پہنایا, کس نے پہنایا؟ اور یہی تو بات تھی جب منافقوں نے, آج کے ان بےمانوں کے اباؤ اجداد نے اس وقت امی عائشہ پہ تہمت لگائی نا, تو حضور نے سب سے مشورہ لیا. حضرت عمر نے کہا ایک سوال کا جواب دے دیجئے, میں عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا جواب دیتا ہوں. پوچھا کیا سوال ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیں عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا؟ جواب میں کہا نہیں, جواب میں کہا نہیں, بلکہ عائشہ تو وہ ہے, یہ تو لباس وہ ہے. فرمایا کہ جبریل بارہا میرے پاس آیا, اس کے ہاتھ میں ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا گفٹ ہوتا تھا. میں پوچھتا تھا جبریل یہ کیا ہے, تو وہ کہتا تھا یہ وہ ہے جسے خدا نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. اور جب میں پردہ اٹھاتا تھا تو عائشہ اندر تو ہوتی تھی. یہ لباس وہ ہے جو خدا نے پیغمبر کے لیے پسند کیا ہے, جو خدا نے پیغمبر کے لیے. اب جو خدا نے لباس نبی کو پہنایا ہے, جو کہتا ہے یہ لباس پاک نہیں ہے, یہ لباس داغدار ہے, وہ لباس کی توہین نہیں کرتا, وہ لباس بھیجنے والے کی توہین کرتا ہے. عائشہ کون ایسا, عائشہ کون ایسا؟ گود میں نبوت ہے, بیماری کا حملہ ہے, نحیف اور کمزور ہے. عائشہ کی نظر پڑی, حضور کی نیمواں آنکھوں کو دیکھا, سامنے ہدف کو دیکھا, تو حیران ہو گئی کہ حضور ٹکٹ کی باندھ کر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے جب ہدف کو دیکھا نا کہ حضور کہاں دیکھ رہے ہیں, تو کیا دیکھا؟ آقا اپنی نیمواں آنکھوں سے مسواک کو دیکھ رہے ہیں, جو مسواک ایک نوجوان حضرت عائشہ کے بھائی کے ہاتھوں میں ہے. تو عرض کیا آقا مسواک چاہیے؟ سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں مسواک چاہیے. میں خدا کی ملاقات پہ جا رہا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں مسواک استعمال کروں. فوراً مسواک منگوائی گئی, حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لے کر اس کو دانتوں سے چبایا, نرم کیا, اپنے دہن میں لے کر اس کو چبایا، نرم کیا، نرم کرنے کے بعد مسواک باہر نکالی، باہر نکال کر، اب توجہ کرنا، حضرت عائشہ کے ہاتھ میں مسواک ہے، بھائی سے کہہ رہی ہیں یہ مسواک پکڑو، اسے دھو لاؤ تاکہ آقا استعمال کریں. جب امی عائشہ نے فرمایا نا اسے دھو لاؤ، نبوت کی انگلی اٹھی، اشارہ کیا، دھونا نہیں، دھونا دھونا، آقا یہ مسواک ہے جو میں نے چبائی ہے، میرے منہ سے باہر آئی ہے، میرا تھوک لگا ہے، لعاب دہن لگا ہے، میں چاہتی ہوں دھو کر دے دوں. فرمایا دھونا نہیں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی میں عائشہ کے منہ سے نکلنے والی مسواک چبا کے جا رہا ہوں. جو تھوک عائشہ کے منہ سے لگا وہ تھوک اپنے منہ میں ڈال کر، وہ مسواک اپنے منہ میں ڈال کر بتانا چاہتا ہوں، عائشہ پہلے بھی پاک تھی، عائشہ آج بھی پاک ہے. عائشہ پہلے بھی پاک تھی، عائشہ آج بھی. اور جو کہتا ہے عائشہ پاک نہیں، وہ دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بے ایمان، وہ کافر ملعون، وہ مرتد، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر، وہ گندے گٹر کا گندا کیڑا یہ کہنا چاہتا ہے. حضور دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے بھی ناپاک مسواک استعمال کی. جو یہ کہے نبی کا لباس داغدار ہے، جو یہ کہے پیغمبر کے دہن میں آخری وقت جو مسواک گئی وہ بھی پاک نہیں، جو یہ کہے پیغمبر کا سفر آخر بھی پاک جگہ سے شروع نہیں ہوا، وہ عائشہ کا دشمن نہیں، وہ نبی کا. وہ گستاخ کس کا ہے؟ وہ کس کا گستاخ ہے؟ وہ امی عائشہ صدیقہ کا گستاخ ہے. اور یاد رکھو عائشہ صدیقہ کا گستاخ بھی کافر ہے اور پیغمبر کا گستاخ بھی کافر ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے نبی بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے. نبی کا سفر بھی پاک ہے، عائشہ کی گود بھی. عائشہ پہلے بھی پاک تھی، عائشہ بعد میں بھی پاک تھی. عائشہ کل بھی پاک تھی، عائشہ آج بھی پاک ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اے الہ العالمین جو کچھ سنا گیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نوجوانوں نے بڑی محنت بڑی کوشش سے یا اللہ آج کے پروگرام کا یہ اہتمام کیا ہے، ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرما، ان کی جوانیوں میں برکت پیدا فرما، ان سب کو صحابہ کرام کا سچا عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ سچا امتی اور صحابہ کا سپاہی بنا. اے اللہ ہمارے بزرگوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ. اے اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. جتنے لوگ یہاں آئے ہیں